بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جاں فروش وطن کی سلامتی و بقا کے لیے جان کی پرواہ نہ کرنے والے ایک سچے مجاہد کی داستان جاں فروش ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد الرب بھٹی. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. انتصاب اپنے بیٹے عبد المعیز الرب بھٹی کے نام. صفحہ نمبر 7. وہ ایک سرد اور قہر آلود رات تھی جب میں اپنی ملٹری انٹیلیجنس کی جیپ میں سارنگ ہاؤس پہنچا تھا. میرے ساتھ میری والدہ اور چھوٹی بہن سلطانہ بھی تھی. سارنگ ہاؤس وسیع اور اس رقبے پر پھیلی ہوئی ایک پرشکوہ اور عظیم الشان کوٹھی تھی جو لاہور کے ایک بہت بڑے تاجر سیٹ اصغر خان کی ملکیت تھی. کوٹھی میں اس وقت خاصی گہما گہمی نظر آتی تھی. پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی اور کسی نوکر دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی. رنگ برنگ برقی کمکمے گارڈینا کی بار سے لے کر دیوار کی منڈیروں پر وسیع اور عریض لان کے خوشنما پودوں اور بل کھاتے بیل بوٹوں کی ہم رکابی میں جگمگا رہے تھے. کوٹھی کے اندر باہر متعدد نئے ماڈل کی چمچماتی کاریں, پجارو, لینڈ کروز اور ڈبل کیبن انٹر کولر گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھی جو اپنے مالکوں کی عمارت کا بین ثبوت پیش کر رہی تھی. کوٹھی کی دروں بروں سج دھج سے آیا ہوتا تھا کہ یہاں کسی پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سیٹ اصغر خان کی اکلوتی بیٹی صبا خان کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی. صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی کلاس فیلو اور عزیز ترین سہیلی تھی. ہمارا آبائی گاؤں شاہینوں کے شہر سرگودا کے نواب میں واقع تھا, جہاں میں نے بچپن اور جوانی کا اولین دور اپنی والدہ اور بہن سلطانہ کے ساتھ ایک حویلی نما گھر میں گزارا تھا. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. میرے چچا فاروق احمد اور تایا اخلاق احمد تھے. میرے ابو نواز احمد اور ان سب کی اولادیں مل جل کر رہتے تھے. ہماری مشترکہ زمینیں بھی تھیں. صفحہ نمبر 8. مجھے فوج میں بھرتی ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا. اس وقت میرے ابو حیات تھے. در حقیقت وہ مجھے ایک اعلیٰ آرمی آفیسر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے, جو کبھی خود ان کا اپنا دیرینہ خواب ہوا کرتا تھا. یہ ایک فطری امر ہے کہ والدین اپنی نہ تمام آرزوؤں کی تکمیل اپنی اولاد کی صورت میں دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. میرا قد کاٹ اچھا تھا اور پھر ابو نے مجھے ذمہ داری میں لگانے کے بجائے اچھی تعلیم دلوائی تھی. یہ بات میرے تایا اور چاچا کو اچھی نہ لگی, کیونکہ ان کی کسی اولاد نے 4-5 جماعتوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کی تھی اور کھیتی باڑی میں لگ گئے تھے. زمینیں بھی ہماری کچھ اتنی زیادہ نہ تھی, بس اس قدر تھی کہ تین خاندانوں کی کفالت بآسانی ہو جاتی تھی. بہر طور چاچا اور تایا ہم سے اس بات پر خار کھانے لگے. یوں انہوں نے ہمیں زمین کی آمدنی سے بھی کم حصہ دینا شروع کر دیا. میرے ابو ایک امن پسند, شریف اور فراغ دل انسان تھے. انہوں نے بھائیوں سے جھگڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسی پر شاکر رہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ مجھے آرمی میں کمیشن مل گیا اور میں بیس پر ٹریننگ کے لیے چلا گیا. ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب میں کیپٹن کی وردی پہنے اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے گاؤں میں نہ کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ کوئی اتنے بڑے رینک تک پہنچا تھا. میرے ابا کی تو حالت خوشی کے مارے دیتنی ہو رہی تھی. ان کا جیسے دیرینہ خواب پورا ہو چکا تھا. گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے. گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں, مگر میں نے محسوس کیا کہ چچا فاروق اور تایا اخلاق احمد کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی, بلکہ الٹا وہ میری کامیابی پر جل بھن گئے تھے. جھوٹے منہ سے بھی انہوں نے ہم سے خوشی کا اظہار تک نہ کیا. مجھے ان کے مخصمانہ رویوں پر دکھ ہوا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ میرے چاچا اور تایا نے کن کن ہیلے بہانوں سے میرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. سفر نمبر 9. ابا تو بالکل ہی بیمار پڑ گئے. وہ تو جیسے مجھے دیکھنے کی آس میں جی رہے تھے. ہماری ٹریننگ بہت سخت ہوتی تھی. چھٹی بھی مہینوں بعد ملتی تھی اور وہ بھی چند دنوں کے لیے. پھر انہی دنوں ابا کا انتقال ہو گیا تو میرے اپنے چاچا تایا بلکہ گاؤں سے ہی دل اٹھ گیا. میں نے یوں کیا کہ اپنے حصے کی زمینوں پر لعنت بھیجی اور اپنی والدہ اور بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے لاہور آ گیا. یہاں میری سرکاری رہائش گاہ تھی. اقبال گوندل المعروف بالا میرے بچپن کا دوست تھا. میری غیر موجودگی میں وہی میرے بوڑھے ماں باپ کے کام آیا کرتا تھا. وہ مجھ سے رابطے میں رہتا تھا. بیچارے کا دنیا میں کوئی نہ تھا. اقبال گوندل اس والے کو میں ایک سچا دوست ہی کہوں گا کیونکہ میں نے آج تک اسے ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا. اس کا چونکہ دنیا میں کوئی نہ تھا ماں سوائے اس کے دو چار ابن البخ عزیز رشتے داروں کے, اس لیے میں اسے بھی اپنے ساتھ لاہور میں لے آیا تھا. میں بات کر رہا تھا سید اصغر خان کی بیٹی صبا خان کی سالگرہ کی, جس کا انعقاد اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ سارنگ ہاؤس میں کیا گیا تھا. جیسا کہ مذکور ہوا, صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی سہیلی تھی اور اس نے اسے فیملی سمیت اپنی سالگرہ میں شرکت کرنے پر اصرار کیا تھا. یوں بھی میں سلطانہ کو تنہا جانے نہ دیتا, نہ ہی وہ خود ہی جاتی. میں اس وقت وردی میں نہیں تھا, حالانکہ سلطانہ نے تو اصرار کیا تھا کہ میں اپنی وردی میں ہی ان کے ساتھ جاؤں تاکہ وہ فخر کے ساتھ اپنے ویر کا تعارف کرواتی, مگر ایسا میں نے دانستہ نہیں کیا تھا. سلطانہ نے تحفے تحائف خرید رکھے تھے جو اقبال گوندل اس بالے نے اٹھا رکھے تھے. ہم سب جیپ سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے. باوردی گارڈز نے احتراماً جھک کر راستہ دیا. ہم چکنی روش پر چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. صفحہ نمبر 10. ان کی طرف سے آنے والی نو بنوں گل بوٹوں کی نکھت نے دماغ درو تازہ کر دیا. سامنے محرابی چبوترے پر ساگوان کی لکڑی کا دروازہ تھا جہاں پیس فلورا کے سنگ مرمر کے گملے رکھے تھے. ایک باوردی خدمتگار نے وہ بھاری برکم دروازہ احترام سے کھولا. ہم تینوں اندر داخل ہو گئے. موسم سرما کی وجہ سے اندر ہال ہی میں تقریب اور مہمانوں کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا. درمیان میں بڑی مستطیل میز تھی یا پھر تین چار میزوں کو جوڑ کر اس پر بیش قیمت میز پوسٹ چڑھا دیے گئے تھے. درمیان میں گنبد نما گول کیک گھرا تھا جس پر موم بتیاں نصب تھی. میں نے ان کی تعداد گن کر سبھا کی عمر کا تعین کیا, یعنی 18 برس. تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. دائیں بائیں صوفوں پر سوٹڈ بوٹڈ مرد اور جھلملاتے سرسراتے لباسوں میں خواتین بیش قیمت جیولری کے ساتھ لدی پھندی ہاتھوں میں کاک ٹیل کے گلاس تھامے باتوں میں مشغول تھے. ہائے سلطانہ, اچانک ہماری دائیں جانب ایک کھنکنکتی آواز ابھری. یہ سبھا تھی, نرم و نازک, سندر اور سجل سبا, جو ہوا کے اطر بیز جھونکے کی طرح میرے قریب سے گزر کر سلطانہ سے لپٹ گئی. سلطانہ نے اسے وش کیا اور پھر والدہ اور میرا تعارف کروایا. ہاؤ کیوٹ, آپ ہی اس کے وہ بھائی ہیں جو کیپٹن ہیں. یہ بہت شیخیاں بکھارتی تھی آپ کی, سبا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا. اس کی موتیوں کی لڑی جیسے ہموار دانتوں کی قطار کی لمحاتی جھلک ابری. پھر وہ سلطانہ اور والدہ کو لیے اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ کی طرف چلی گئی. اسی اثنا میں ایک درمیانے کا دکامت کا قدرے بھاری بھرکم شخص میری طرف آیا. میرا نام سیٹ اصغر خان ہے, اس نے گمبھیر آواز میں مجھ سے کہا اور مضافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. نائس ٹو میٹ یو, میں نے مسکرا کر کہا, اس کا ہاتھ تھام لیا. صفحہ نمبر 11. کم آن انجوائے یور سیلف, وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے دوستوں کی ٹولی سے جا ملا. وہ لانس پور کے گرے سوٹ میں ملبوس تھا, اس نے جیسے خانہ پوری کی تھی. اسی اثنا میں ایک باوردی ویٹر ٹرے ہاتھ میں لیے میری طرف آیا. میں نے کاکٹیل کے بجائے کوک کا گلاس اٹھا لیا. بالا بھی میرے ساتھ تھا. ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. ہیلو کیپٹن صاحب, اچانک ایک آواز پر میں نے چونک کر گردن موڑی. ارے دیشان, تم یہاں؟ دوسرے ہی لمحے میں اپنے دوست کو دیکھ کر گرم جوش آواز میں بولا. یہ دیشان ملک تھا, سیالکوٹ کے بیس کیمپ میں ٹریننگ کے دوران وہ میرے ساتھ تھا. رینک اگرچہ اس کا لیفٹیننٹ کا تھا, مگر ہم دونوں خوب گہرے دوست تھے. بہر طور ہم نے گرم جوشی کے ساتھ معانقہ اور بعد میں مضافہ کیا. پھر میں نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا, اوے یہ کیپٹن صاحب کا لاحقہ لگانا ضروری تھا؟ صرف عمران کہنا کافی نہ تھا؟ نو نیور, سینئر از سینئر, وہ خالص آرمی قواعد کے مطابق اٹینشن ہو کر بولا. یہ کیمپ نہیں ہے, یہاں ہم صرف دوست ہیں, میں نے مصنوعی غصے سے گھور کر کہا. اچھا یہ بتاؤ, تمہاری اتنی بھاری بھرکم سیٹ کی بیٹی سے کس طرح دوستی ہوئی جو اس کی سالگرہ میں چلے آئے؟ نہیں یار, میری تو دونوں باپ بیٹی سے رسمی بھی الگ سلیک نہیں ہے, وہ بولا. میں تو اپنی بہن نادرا. صفحہ نمبر 12. اوہ, میں نے اس کی بات کاٹی, تو گویا تم بھی میری طرح ہو. پھر اس اتفاق پر ہم دونوں ہی مسکرا اٹھے. اس کے بعد میں نے بالے کا تعارف کروایا اور इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। इस दौरान ना जाने क्यों मेरी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार सभा की तरफ उठ रही थी। वो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल शहजादियों जैसी मासूमियत थी उसमें, रंग रूप भी फूलों सा था। ए मिस्टर डोंट लुक देयर, शी इज गोइंग टू बी एंगेज सून, रिशान लेफ्टिनेंट ने आखिरकार ताड़ लिया था। मगर उसकी बात पर मेरे दिल को एक भरोसा लगा। क्या वाकई सभा की मंगनी होने वाली है? मगर मुझे जैसे यकीन ना आया। ओह, तो गोया कैप्टन साहब मोहतरमा को देखते ही दिल दे बैठे। वो शरारत से बोला तो मैं बेख्तियार झीपी हुई हंसी के साथ बोला, नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है। वो देखो, वो है उसका होने वाला मंगेतर, दिशान ने हल्के से इशारा किया। मैंने मस्कुरा फिल्म देखा तो मेरा मुंह बेख्तियार खुले का खुला रह गया। हैरान हो गए ना, सभा जैसी हूर के इस लंगूर जैसे होने वाले मंगेतर को देखकर वो बोला, वाकई अगर ये लंगूर नुमा शख्स सभा जैसी हसीनो जमीन परिवेश का मंगेतर होता है तो फिर मेरे लिए अफसोस का ही मकाम था। इंतहाई दुबला पतला रंगत भी सांवली सर के बाल भी अंकरीब फारुकुल बाली का ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे। आंखें भी चुंदी चुंदी थी, कद भी हल्का था। अगर सभा पेंसिल हील वाली ऊंची सैंडल पहनकर इसके साथ खड़ी होती तो इसका लंगूर का कद भी इसके मुकाबले दबकर रह जाता। सफा नंबर 13। यार क्या सभा या इसका बाप अंधे थे जो? आहिस्ता बोलो वरना वो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला शेर हम पर सादिक आ जाएगा, मेरे होलनाक तकरे पर दिशान ने सरगोशियाना कहा। सद अफसोस है यार, यहाँ भी सेठ ने बाप बनकर ना सोचा, जरूर अपनी किसी कारोबारी मफाद की खातिर ही इस लंगूर को अपना दामाद बनाने का फैसला किया होगा, मैंने मुस्तफाना लहजे में कहा। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि ये लंगूर है किसका बेटा, फिर तो तुम अपना सर ही पीट डालोगे, दिशान ने जैसे मजीद इंकशाफ करने के अंदाज में कहा। तो बताओ, मैंने जैसे सांस रोक कर पूछा। सुल्तान जहाजेब खान मारूफ सनतकार, उसने बताया। क्या? बेख्तियार मेरे मुंह से गैर यकीनी अंदाज में निकला था। रोशन हो गए 14 तबक। यार ये सुल्तान जहाजेब वही तो नहीं जो? बस फिर कोई हौलनाक तबसरा ना कर देना सेठ असगर के समझी के बारे में, वरना। वो मेरी बात काट कर बोला और दानिश्ता अपना जुमला भी अधूरा छोड़ दिया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। सनतकार सुल्तान जहांगीर कुछ अच्छी शोहरत का आदमी ना था। उसकी ये मशकूक शोहरत अगरचा इंटेलिजेंस की हद तक ही थी मगर बहरहाल मुस्तनद और मुसद्दिका थी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से अभी तक उस पर हाथ ना डाला जा सका था। वो बेपनाह असर और रसूख का मालिक भी था और खतरनाक भी था। उसे जरा भी भिनक पड़ जाती कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है तो वो उसे खामोशी के साथ मरवा डालता था या फिर हमेशा के लिए गायब। सफा नंबर 14। फिर दिशान की निशानदेही पर वो मुझे एक तरफ खड़ा नजर आ गया। काले कव्वे जैसी स्याह रंगकद, सर बिल्कुल गंजा, दराज कद और उम्र में अपने होने वाले समझी सेठ असगर जितना ही था, यानी 45-50 के पेटे में, मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। सुल्तान जहासेब के लंगूर नुमा बेटे का नाम जमशेद था। वो इस वक्त सभा का दुमचल्ला बना नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद केक काटने की रस्म अदा की गई और फिर साथ ही सेठ असगर ने अपनी बेटी सभा की जमशेद के साथ अनकरीब मंगनी का भी ऐलान कर दिया। जाने क्यों मुझे यूं लगा जैसे सेठ असगर ने अपनी मासूम और परी पेकर बेटी को सूली चढ़ाने का ऐलान किया हो। मैं बेख्तियार एक ठंडी आह भर कर रह गया। तकरीब का इख्तिताम हुआ, हम लोग लौट आए। जाने क्यों मेरा दिल उदासा होकर रह गया था। सारे रास्ते में खामोश रहा था। अपनी सरकारी रिहायशगाह पहुंचकर मैंने अम्मा और बहन को उतारा और जीप गैराज में खड़ी करके अंदर आ गया। सालगिरह की तकरीब में अच्छी खासी रिफ्रेशमेंट कर चुके थे इसलिए खाना खाने को जी ना चाहता। मेरी तो वैसे भी भूख उड़ चुकी थी, वहां भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार सभा का मासूम और सजल चेहरा मेरे सामने रक्षा कर हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सेठ असगर या उसकी बेटी सभा से जाकर सुल्तान जहांगीर की असलियत के बारे में बता दूं कि वो दर हकीकत एक गद्दार वतन था। दीगर अशिया की स्मगलिंग की आड़ में वो बाज अहम मुल्की राजों से पड़ोसी मुल्क को आगाह करने के मजमूम कोशिशें करता रहता था मगर इंटेलिजेंस की इसकी अंडरग्राउंड मुजरिमाना सरगर्मियों पकड़ी नजर निगाह होने की वजह से वो हर बार नाकाम रहा था। मगर अभी तक सबूत की अदम फरहमी की वजह से उस पर हाथ ना डाला जा सका था। सफा नंबर 15। उसके जिन गिरकों और कारपरदाजों को गिरफ्तार किया गया उनमें से चंद ने तो अपनी जान खत्म कर डाली थी। जो बाकी बचे थे वो अपने चीफ के बारे में कुछ भी बताने से कासिर थे। کیونکہ انہوں نے اب تک سات پردوں میں چھپے چیف کی آواز ہی سنی تھی، مگر صورت نہیں دیکھی تھی۔ ایک میجر رینک کے اعلیٰ آرمی آفیسر نے حب الوطنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر سلطان جہانزیب پر بغیر کسی ثبوت کے ڈائریکٹ ایکشن لینے کی کوشش کی تو الٹا اس بیچارے کا کورٹ مارشل ہو گیا تھا۔ پہلے اس بیچارے کی وردی اتری، پھر بعد میں اس کا بالکل پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ آرمی قوانین بہت سخت ہوتے ہیں، ان کا اپنا آدمی بھی اس سے ذرا بھی رد روگردانی کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی کاروائی کرنے سے نہیں چوکتے، کیونکہ مذکورہ میجر کی اس کاروائی سے دشمن مزید محتاط ہو گیا تھا اور پھر آرمی کی بدنامی الگ۔ بہرطور اس کے بعد سے سلطان جہازیب کی طرف سے دوبارہ کسی ملک دشمن کاروائی کی ذرا بھی بھنک نہ ملی۔ پھر اس دوران کچھ افسران کے تبادلے ہوئے اور یہ بات آئی گئی ہوگی، مگر بہرحال آرمی انٹیلیجنس کی نظروں میں سلطان جہازیب کو ریڈ پرسن قرار دے دیا گیا تھا، مگر سول حلقوں کے ساتھ ساتھ اس کی بات سربر آوردہ شخصیات تک بھی رسائی تھی۔ بہر طور میں نے وہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدل بدل کر گزار دی۔ اگلے دن میں سیدھا ذیشان کے پاس گیا، وہ گھر پر ہی تھا، وہ بھی میری طرح چھٹیاں منا رہا تھا۔ ہم چونکہ اب آفیسروں کے رینک میں آ چکے تھے، اس لیے اس بار ہمیں خاصی طویل مدت کی چھٹیاں نصیب ہوئی تھی۔ یا ذیشان، میں سیٹ اصغر سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دبے دبے جوش سے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ذیشان نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں اسے سلطان جہازیب کی اصلیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے بلا تاویل کو تشکیک کہا ہوں۔ تو گویا اب تم اس کے بیٹے جمشید کے رقیب و روسیہ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہو، وہ جیسے میرے دل کا چور پڑتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، یہ بات نہیں، میں نے جھلا کر کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں، ذیشان نے مجھے مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ کیا خبر؟ سیٹ اصغر خان کو پہلے ہی سے علم ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ الٹا تمہارے گلے مصیبت پڑ جائے گی۔ سلطان جہازیب کے خونخوار کار برداز ہاتھ دھو کر تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو، میں ایک بار سیٹ اصغر سے ضرور ملنا چاہتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ذیشان چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد بولا، مجھے تمہارے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر ہم سیٹ اصغر خان سے ملنے کے بجائے اس کی بیٹی صبا سے ملیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی بات پر چند ثانیے سوچ کر کہا، اس کا کیا فائدہ؟ حکم تو اس کے باپ کا ہی چلے گا۔ ہرگز نہیں، صبا اس کی اکلوتی اولاد ہے، وہ اس پر اپنی مرضی ہرگز نہیں مسلط کر سکتا۔ تو پھر اس لنگور نما شخص سے شادی پر وہ کیسے راضی ہو گئی؟ میں نے کہا۔ صفحہ نمبر 17۔ ہاں یہ تو سوچنے والی بات ہے، ذیشان بولا، مجھے واقعی حیرت ہے کہ آخر اس نے اس لنگور نما شخص سے شادی کرنے کی حامی کس طرح بھر لی۔ مجھے تو کسی اور ہی چکر کی بو آ رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف صبا ہی بتا سکتی ہے۔ اس لیے میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم تنہا صبا سے ایک ملاقات کرنے کی کوشش کرو، اسے اعتماد میں بھی لینے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی بات پر ایک گہری ہنکاری خارج کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر کو تفہیمی جنبش دی۔ صفحہ نمبر 18۔ ایک آرمی آفیسر کی حیثیت سے تو میرے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن ایک عام پاکستانی ہونے پر بھی مجھے اپنے وطن کی مٹی سے عشق تھا اور فخر کرتا تھا کہ میرا خمیر جیالوں کی سرزمین سے ہی گندا ہوا تھا، جنہیں اپنے سرزمین وطن کی آن بان اور شان پر بے دریغ اور پروانہ وار قربان ہونے پر ہمیشہ سے فخر محسوس ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں یہی چاہتا تھا کہ صبا جیسی معصوم صورت لڑکی تباہ ہونے سے بچ جائے، ورنہ تو میرا اس سے کسی قسم کا کوئی بھی جذباتی لگاؤ نہ تھا، صرف اس حد تک کہ خوشنما پھولوں کا حق دید میں بھی رکھتا تھا۔ بہر طور میں نے ایک روز صبا سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تو اپنی بہن سلطانہ کی معرفت اس سے ملاقات کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، مگر اس نے اتفاق کی مجھے یہ موقع میسر آ ہی گیا۔ وہ گلابی جاڑوں کی ایک دوپہر تھی، میں اپنے دوست ذیشان سے مل کر گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک چوراہے سے موڑ کاٹ کر میں نے اپنی جیپ کو فل ایکسیلیٹر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے فوراً بریک پر پاؤں رکھنا پڑ گئے تھے۔ وجہ اس کی صبا تھی، جسے میں نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب اپنی کار کے باہر پریشان کھڑے دیکھا۔ غالباً اس کی کار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، یہ من میں تھا۔ چنانچہ میں اپنے ہاتھ پر رہتے ہوئے جیپ ریورس کرتا ہوا چوراہے پر آیا، دوسری طرف سروس روڈ تھی، میں وہاں سے گزرتا ہوا صبا کے قریب جہاں پہنچا اور جیپ سے اتر کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے اچانک دیکھا پہچان نہیں پائے گی۔ صفحہ نمبر 19۔ بھلا سالگرہ کی تقریب میں پہلی بار اور وہ بھی سرسری سی ملاقات میں کون کسے یاد رکھتا ہے، مگر اس وقت مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا جب مجھے قریب آتا دیکھ کر سبا کی ملی چہرے پر شناسائی کے آثار ابھرے تھے اور وہ دھیرے سے مسکرائی. آپ شاید مجھے پہچان گئیں، چلیں پھر بھی میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں. میں در حقیقت جی میں آپ کو پہچان گئی ہوں، آپ کیپٹن عمران صاحب ہیں، میری بہت عزیز سہیلی سلطانہ کے بڑے بھائی. وہ میری بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے بولی اور میں نے جواباً ہلکی مسکراہٹ سے کہا، صرف عمران صاحب. خیر میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کو یوں کھڑے پا کر کشاں کشاں ادھر چلا آیا، شاید آپ کی کار. میں نے آخر میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بولی، ہاں پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی ہے، ویسے میں نے گھر موبائل پر اطلاع دے دی ہے، پپا کا ڈرائیور آنے ہی والا ہے. کیا آپ کے ساتھ ڈرائیور نہ تھا؟ نہیں، میں کار عموماً خود ہی ڈرائیو کرتی ہوں، اپنی سہیلی کے ہاں گئی تھی، واپس لوٹ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا چلتے چلتے جھٹکے مارنے لگی. وہ اچھا، میں ذرا خرابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے شستہ مسکراہٹ سے کہا اور کار کا بونٹ اٹھا کر اس پر جھک گیا. خرابی معمولی نہ تھی، کسی مکینک کو دکھائے بغیر دور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اچانک اس سے کہا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو جب تک آپ کا ڈرائیور نہ آ جائے ہم وہ سامنے والے ریسٹورینٹ میں چل کر بیٹھ جاتے ہیں، مکینک بھی ساتھ ہی ہے، جیسے ہی آپ کا ڈرائیور آئے گا میں اسے کار مکینک تک پہنچانے کا کہہ دوں گا. وہ سوچتے ہوئے راضی ہو گئی. صفحہ نمبر 20. ہم دونوں ریسٹورینٹ میں آ کر ایسے گوشے پر بچھی میز کرسیوں پر جمان ہو گئے جہاں سے سڑک پر کھڑی کار صاف نظر آتی تھی. میں نے چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ اسنیک بھی منگوانے چاہے مگر صبا نے معذرت کرتے ہوئے صرف چائے پر اکتفا کیا. اور سنائیں آپ کیسی ہیں؟ میں نے اپنے دل کی بے طرح دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا. وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کی سروس کیسی چل رہی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، میں نے کہا. پھر میں نے ہولے سے کھنکار کر اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور مزید بولا، صبا صاحبہ در حقیقت میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، پتہ نہیں آپ اسے کہیں میرے عامیانہ رویے پر محمول نہ کریں مگر مجبوراً بھی ہم کچھ اہم باتیں کرنے کے لیے بسا اوقات ایسے عمومی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنس دی. ارے عمران صاحب آپ تو واقعی بہت سنجیدہ نظر آنے لگے. خیر میں سن رہی ہوں، میں نے کہا. صبا صاحبہ شاید آپ کو برا لگے لیکن کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کے پاپا سیٹھ اصغر صاحب سلطان جہانگیر کو کب سے جانتے ہیں؟ میری بات پر وہ قدرے چونک کر میرا چہرہ تکنے لگی. اس کی آنکھوں میں پہلے ایکاایک اداسی کی ایک رمک سی ابھری، پھر جب وہ ہولے سے مسکرا کر بولی تو مجھے اس کی مسکراہٹ بے تاثر سی محسوس ہوئی. کچھ زیادہ پرانی جان پہچان تو نہیں مگر بہرحال جتنی بھی ہے. صفحہ نمبر 21. اس تھوڑے عرصے میں اچانک ہونے والی مضبوط دوستی کی کوئی خاص وجہ یا میرا مطلب ہے کوئی کاروباری مجبوری؟ میں نے اس کی سرمگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا. تو اس بار وہ یوں آنکھیں پھیلا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی انہونی کہہ ڈالی ہو. پھر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے مخصوص کھلنڈرے پن والی ہنسی کے ساتھ بولی، ارے واہ عمران صاحب آپ تو غضب کے کافیہ شناس ہیں، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے پاپا نے کسی کاروباری مجبوری کی وجہ سے انکل سلطان کے ساتھ تھوڑے عرصے میں گہری دوستی بنا لی ہے؟ یہ کافیہ شناسی نہیں ہے صبا صاحبہ، بلکہ حقیقت ہے کہ سلطان جہانگیر کی شخصیت ملک دشمن عناصر کے حوالے سے مشکوک ہے. یہ محض افواہ ہے، وہ پہلی بار متانت سے بولی. میں نے کہا، کیا وہ کاروباری مجبوری بتائیں گی؟ کہ عمران صاحب میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، اس نے اچانک کہا. میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو رہا. اس اثنا میں ویٹر چائے سرو کر چکا تھا، پھر ذرا دیر میں ڈرائیور بھی آ گیا. صبا نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی خراب کار کی چابیاں ڈرائیور کے ہمراہ کر کے اپنے پاپا کی کار میں روانہ ہو گئی. میں ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا. صبا سے اس مختصر ملاقات نے مجھے کافی مایوس کیا تھا مگر میں ابھی نا امید نہ ہوا تھا. اس دن لیفٹیننٹ دیشان نے مجھ سے گھر فون پر رابطہ کیا. کیا ہوا کیپٹن صاحب، کیا صبا سے ملاقات ہوئی یا ابھی تک سے سوچا ہی جا رہا ہے؟ ہاں یار ہوئی تھی ملاقات میری. صفحہ نمبر 22. اچھا، اس کے لہجے میں غیر یقینی تھی. تو پھر کیسی رہی ملاقات؟ کچھ خاص نتیجہ نہ نکلا، میں نے کہا، لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبا کچھ نہ کچھ جانتی ہے. یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس کے اچانک گفتگو قطع کرنے سے. ایک پرسوچ ہنکاری بھری اس نے ایک پرسوچ ہنکاری بھری. ایک اور کوشش، ٹرائی اگین ٹرائی. میرا خیال ہے وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی، وہ چڑ جائے گی. اگر ایسا ہے تو پھر کیپٹن صاحب سمجھ لینا کہ دال میں کچھ کالا ہے. یار دیشان مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی سلطان جہازیب جیسے خبیص آدمی کے سامنے مجبور ہیں، میں نے کہا۔ آف کورس، ذیشان بلا تامل بولا، اور مجبوری بھی ایسی کہ وہ کسی سے شیئر بھی کرنا نہ چاہتے ہوں۔ ایگزیکٹلی کریکٹ، میں نے کہا۔ ویسے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کہیں سلطان جہازیب نے سبا کے باپ سے اصغر کو بھی تو نہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہاں ایسا ممکن ہو سکتا ہے، تو کیا سبا کو بھی معلوم نہ ہوگا؟ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ میں بھی، وہ بولا، میرا خیال ہے ہمیں خود ان دونوں پر نظر رکھنا ہوگی، سیج اصغر اور سلطان جہازیب پر، میں نے پوچھا۔ ہاں یار، میں چاہتا ہوں سبا کی جمشید سے منگنی یا پھر کم از کم نکاح سے پہلے پہلے جہازیب کا اصل چہرہ آشکار ہو جائے، میں نے دانت بھینچ کر کہا۔ صفحہ نمبر 23۔ لو، یہ کام اتنا آسان اور ترنت ہونے والا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، وہ بولا۔ یار تم میری مدد کرنے یا ہمت بندھانے کے بجائے مجھے بے حوصلہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے زچ ہو کر کہا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا، بڑی میں تو حقیقت بیان کر رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، حکم کرو۔ ہاں یہ ہوئی نہ بات، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم ایک کام کرو، سبھا اور جمشید کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں کس حد تک ذہنی اور دلی ہم آہنگی ہے۔ اس سے کیا پتا چلاؤ گے؟ ذیشان نے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا سبھا کی جمشید میں کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم نے بغور ان دونوں کے باہم انداز و اطوار اور میل جول پر نظر رکھنا ہوگی۔ اور حکم، ذیشان دوستانہ سعادت مندی سے بولا۔ بس یار یہ مہربانی کر دو۔ ارے مہربانی کیسی، یہ تو میرا فرض ہے، بلکہ یہ تو ہر عام شہری کا فرض ہے، وہ ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم اپنے دل میں ہما وقت رکھے۔ ویری گڈ ذیشان، میں جذبات سے لبریز ہو کر خوشی سے بولا۔ میں نے بھی یہ پختہ عزم کر رکھا ہے کہ سلطان جہازیب کا چہرہ بے نقاب کر کے ہی رہوں گا، میں نے عزم مصمم کے ساتھ رہا۔ وطن کا یتنا خادم، تمہارا یار غار تمہارے ساتھ ہے، ذیشان نے کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے ذرا سنجیدگی سے بولا۔ یار عمران، ذرا محتاط رہنا، تم تو جانتے ہوگے کہ یہ سلطان جہازیب کتنا خطرناک آدمی ہے، میجر افتخار کا حشر تمہارے سامنے ہے، آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے کہا، تو خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ صفحہ نمبر 24۔ سلطان جہازیب گلبرگ کے علاقے میں رہتا تھا، وہاں اس کی عالیشان کوٹھی تھی۔ میں اپنی اس مہم میں دو باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہتا تھا۔ نمبر 1، کہ اپنی مخصوص آرمی چیف کا استعمال اس مہم کی حد تک قطن نہ کروں۔ نمبر 2، اصل چہرے کے بجائے ریڈی میڈ میک اپ میں اس مہم کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ مہم کا آغاز میں نے رات سے کیا۔ اپنے کمرے میں میں نے باقاعدہ ایک ریڈی میڈ میک اپ کٹ تیار کی۔ اس کے بعد چہرے پر ہلکی پھلکی لیپا پوتی کرنے کے بعد میں نے اپنا پستول سنبھالا اور رات کے 10 بجے گلبرگ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ اقبال اس بالا بھی تھا۔ ایک بس کے ذریعے ہم گلبرگ پہنچے، پھر پیدل ہی آگے بڑھ گئے۔ پھر اپنے مطلوبہ بلاک والے راستے پر چلتے ہوئے میں سلطان جہازیب کی عالیشان کوٹی کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اندر وسیع لان سے جھانکتے بلند و بالا سفید اور یوکلپٹس کے درخت ساتھ نظر آ رہے تھے۔ آنی گیٹ کے دونوں طرف سنگ مرمر کے چکور ستونوں پر دھودیا گلوب روشن تھے۔ گیٹ کے باہر بائیں طرف گارڈ کیپن نظر آ رہا تھا۔ خشت ارغوان سے بنی ہوئی یہ کوٹھی صرف ایک منزلہ تھی، مگر اس کا رقبہ خاصا وسیع تھا۔ کوٹھی پر ویرانی کا راج تھا۔ میں اور بالا بظاہر عام راہگیروں کی طرح چلتے ہوئے سامنے سے گزرے۔ پھر ہم نے ایک طواف کوٹھی کے گرد کیا اور ایک قریبی چائے خانے میں جا بیٹھے۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا اور بالے سے کہا، بالے تم گھر جاؤ، اماں اور بہن اکیلے ہیں، میں شاید صبح منہ اندھیرے ہی پہنچوں۔ وہ متردد ہوتے ہوئے بولا، عمران صاحب آپ اکیلے؟ ہاں تم جاؤ، باقی کا کام میرے اکیلے کا ہے، مگر تم نے سلطان جہازیب کی کوٹی کا اتا پتا اور محل وقوع تو اچھی طرح ذہن نشین کر ہی لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 25۔ ہاں صاحب آپ بے فکر ہیں، کیا میں صبح تڑکے آؤں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، اب تم جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگا تو میں نے کہا، سنو۔ جی صاحب، وہ رک گیا۔ اماں اور بہن کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، میں بیٹھک والے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں گا، مگر تم اتنا کام کرنا، گھر پہنچتے ہی دروازے کے ساتھ بیٹھک والے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دینا اور باہر سے تالا لگا دینا۔ ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس موجود ہے، میں اس بیٹھک کے راستے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ایسے ہی کروں گا، پر صاحب اپنا خیال رکھنا۔ ہاں تم بے فکر رہو، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا، وہ چلا گیا۔ میں وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر مٹر گشت کرنے لگا۔ ایک اسٹریٹ لیمپ کے قریب میں نے کلائی پر پھندی گھڑی پر نظر ڈالی، 12:40 کا وقت تھا۔ میں سلطان جہاں زیب کی کوٹی کی طرف بڑھ گیا۔ سردی زوروں پر تھی، لاہور کی سردیاں ویسے بھی کڑاکے دار پڑتی ہیں، مگر میں نے اس سردی سے بچاؤ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ انہی سویٹر تو میں نے پہن ہی رکھا تھا، اوپر سے گرم کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، گردن کے گرد مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میں سلطان جہاں زیب کی کوٹی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اب میرا ارادہ کوٹھی کے عقب سے کسی طرح اندر داخل ہونے کا تھا۔ میں نے یہاں کا رخ کرنے سے قبل ذیشان سے معلومات لے رکھی تھی۔ کوٹھی کے اندر مکینوں کی زیادہ تعداد نہ تھی۔ سلطان جہاں زیب، اس کی بیوی ایک بیوہ بہن شیلا اور بیٹا جمشید، کل چار مکین تھے۔ سلطان جہاں زیب کی کوٹھی میں نقب لگانے کا مقصد، میرا مقصد اس کے کمروں کی مفصل تلاشی لینا تھا۔ کتاب کا پارٹ نمبر ایک یہاں مکمل ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر دو میں سنیں۔